ریکارڈ کرنا ہے. ہو گیا سیدی و سندی محبی و محبوبی مرشدی و مولائی عارف اللہ مجدد زمانہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمت اللہ علیہ کے اشعار ہیں. آہ صحراہ مبارک تیرے دیوانوں کو, آہ صحراہ مبارک تیرے دیوانوں کو, ہم نے دیکھا ہے تیرے چاک گربانوں کو, ہم نے دیکھا ہے تیرے چاک گربانوں کو, آتش غم
کے دانا دنیا نعرہ اس نے پانی بوتا پر مرے کرگز پل مرے کرگز آئے سہرا مبارک تیری وانوں کو آئے سہرا
اصلاح خواتین، یہ مجموعہ ہے حضرت ثانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات کا اور ارشادات کا جو مختلف کتابوں سے جمع کیا گیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خاندان والوں کے لیے دنیاوی وسعت اور عیش و عشرت کی زندگی کو پسند نہیں فرمایا۔ ایک مرتبہ ازواج مطہرات نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے خرچ زیادہ مانگا تھا، اس پر یہ آیت نازل ہوئی، یا ایہا النبی قل لازواجک الی قوله تعالی اجرا عظیما۔ یہ پوری آیت ہے۔ ترجمہ، یعنی ازواج مطہرات سے فرما دیجئے کہ اگر تم دنیا چاہتی ہو اس صورت میں تم میرے پاس نہیں رہ سکتی، آؤ میں تم کو متاع دنیا دے کر خوبی کے ساتھ رخصت کر دوں، اور اگر اللہ اور رسول اور آخرت کی طالب ہو تو پھر صبر و شکر کے ساتھ اس تنگی کے حال میں گزر کرو، نیک اعمال میں کوشش کرتی رہو، حالانکہ ظاہر میں ان کی درخواست کی وجہ معقول بھی تھی، کیونکہ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فتوحات بہت ہونے لگی تھیں اور سب مسلمان فتوحات کی وجہ سے مالدار ہونے لگے تھے، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر بھی اپنی خاص ذات اور اپنے گھر والوں کے لیے دنیاوی وسعت کو گوارا نہ کیا۔ تو ازواج مطہرات نے تو اس موقع پر زیادہ خرچ کی درخواست کی تھی، تنگی کے وقت انہوں نے ایسی درخواست کبھی نہ کی تھی، حتیٰ کہ تنگی کے زمانے میں بعض وقت پانی بھی گھر میں نہیں ہوتا تھا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ شکایت نہیں کی۔ ہاں، جب فتوحات سے سب مسلمان مالدار ہونے لگے اور تنگی رفع ہو گئی، اس وقت انہوں نے اپنے لیے وسعت چاہی، مگر یہ بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج کے خلاف تھی۔ آپ اپنی بیویوں کے لیے وسعت کیا پسند کرتے، اپنی بیٹی تک کے لیے بھی اس کو گوارا نہیں کیا۔ چنانچہ ایک مرتبہ کسی جہاد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بہت سی باندی اور غلام قید ہو کر آئے اور آپ مسلمانوں میں ان کی تقسیم فرمانے لگے، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا کہ تم چکی پیسنے اور پانی بھرنے میں بہت تکلیف اٹھاتی ہو، اور اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس باندی غلام بہت سے آئے ہوئے ہیں جن کو آپ لوگوں میں تقسیم فرما رہے ہیں، اگر تم بھی حضور سے ایک باندی غلام مانگ لو تو اس محنت سے تم کو راحت ہو جائے گی۔ چنانچہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے گھر تشریف لے گئیں، اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں نہ تھے۔ انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے اپنی درخواست کا مضمون بیان کر دیا کہ جب حضور تشریف لائیں تو میری طرف سے یہ عرض کر دی جائے۔ تھوڑی دیر کے بعد جب آپ تشریف لائے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ صاحبزادی صاحبہ اس مقصد کے لیے تشریف لائی تھی۔ آپ اسی وقت حضرت فاطمہ کے گھر تشریف لے گئے اور فرمایا کہ اے فاطمہ، تم غلام یا باندی چاہتی ہو یا میں اس سے بھی اچھی چیز تم کو بتلاؤں؟ انہوں نے عرض کیا کہ جو چیز اس سے اچھی ہو وہی بتلا دیجئے۔ آپ نے فرمایا، لیٹنے کے وقت 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ اور 34 بار اللہ اکبر پڑھ لیا کرو، یہ تمہارے لیے غلام اور باندی سے بہتر ہے۔ وہ ایسی لائق صاحبزادی تھی کہ اسی پر خوش ہو گئی اور آخرت کی راحت کو دنیاوی راحت پر ترجیح دی۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اولاد کے لیے بھی باندی غلام رکھنا پسند نہیں فرمایا تو بیویوں کے لیے ان باتوں کو کیسے پسند فرماتے؟ آپ تو ہمیشہ یہ دعا فرماتے تھے، اللہم اجعل رزق آل محمد قوتا، یعنی اے اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں کا رزق بقدر قوت، یعنی کفایت کر دیجئے جس سے زندگی قائم رہ سکے۔ غرض مال کا زیادہ ہونا آپ کے مزاج کے خلاف تھا، اس لیے ازواج کی اس فرمائش سے آپ تنگدل ہوئے۔ اب اس میں جو باب شروع ہو رہا ہے اس میں عموماً جو خواتین امراض میں مبتلا ہیں، وہ یوں ہیں ہم لوگوں کے اندر، ان کا ذکر ہے اور ان کے علاج، عورتوں کے عیوب و امراض اور ان کے علاج، مال کی محبت۔ زیادہ افسوس تو اسی بات کا ہے کہ ہم کو یہ بھی معلوم نہیں کہ ہمارے اندر کچھ امراض بھی ہیں یا نہیں۔ غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ اکثر لوگوں میں دو مرض بکثرت پائے جاتے ہیں، ایک حب مال اور دوسرا حب جاہ، یعنی مال کی محبت اور عزت اور بڑا بننے کا شوق۔ گو دونوں کا رنگ مردوں اور عورتوں میں مختلف ہے، یعنی مردوں میں حب مال اور حب جاہ کا اور رنگ ہے اور عورتوں میں حب جاہ کا رنگ دوسرا ہے، مگر دونوں میں یہی دو مرض زیادہ ہیں۔ مردوں میں حب جاہ اس رنگ سے ہے کہ وہ اپنے کو بڑا سمجھتے ہیں، اور عورتیں اپنے کو بڑا تو نہیں سمجھتی مگر اپنے کو بڑا ظاہر کرنا چاہتی ہیں، ایسی باتیں اور ایسے طریقے اختیار کرتی ہیں کہ جن سے ان کا بڑا ہونا دوسرے پر ظاہر ہو۔ اسی طرح مال کی محبت کے رنگ میں بھی دونوں مختلف ہیں، تو مردوں کو روپوں سے زیادہ محبت ہے اور کسی چیز سے اتنی نہیں، اسی واسطے اس کے جوڑنے اور جمع کرنے کے پیچھے پڑے رہتے ہیں، اور عورتوں کو زیور اور کپڑے اور برتن وغیرہ اور خانگی گھریلو سامان سے محبت زیادہ ہوتی ہے، کہ رنگ برنگ کے کپڑے ہوں، قسم قسم کے برتن ہوں، مختلف قسم کے زیور ہوں۔ مگر اس بارے میں مردوں کی سمجھ عورتوں سے اچھی ہے، کیونکہ روپیہ ایسی چیز ہے جس سے ہر چیز حاصل ہو سکتی ہے۔ جس کے پاس روپیہ ہے اس کے پاس سب کچھ ہے، کیونکہ وہ ہر چیز کا بدل ہو سکتا ہے اور ہر چیز اس سے حاصل ہو سکتی ہے، بخلاف برتن اور کپڑوں وغیرہ کے کہ وہ ہر چیز کا بدل نہیں ہو سکتے اور ہر چیز اس سے حاصل نہیں ہو سکتی۔ یہ شبہ نہ کیا جائے کہ مرد بھی تو بکثرت جائیدادیں خریدتے ہیں، کہیں زمین کہیں مکان مول لیتے ہیں، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کو بھی سامان سے محبت ہے، روپے سے نہیں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ وہاں بھی سامان سے محبت نہیں بلکہ روپیہ ہی سے محبت و رغبت ہے۔ جائیداد کے لینے میں بھی روپیہ پھنسانے کی ایک صورت اختیار کر لی ہے، بس مردوں کو جو جائیداد سے محبت ہے وہاں بھی اس سے روپیہ ہی مقصود ہے، کہ جائیداد سے آمدنی ہوتی رہے اور سرمایہ محفوظ رہے گا، بس وہاں بھی مقصود روپیہ ہے۔ اور عورتوں میں یہ رنگ نہیں، وہ ساز و سامان پر فریفتہ ہے، ہر وقت چیزوں کے جمع کرنے کی ان کو حیرت رہتی ہے، یہی وجہ ہے کہ روپے کو بے دریغ اڑاتی ہیں۔ اول تو اس وجہ سے کہ ان کی اس بات پر توجہ نہیں کہ روپے سے ہر چیز حاصل ہوتی ہے، اور دوسرے روپیہ ان کا کمایا ہوا نہیں جس سے دل دکھے، اس لیے بے دریغ خرچ کرتی ہیں۔ خیر جو کچھ بھی وجہ ہو، عورتوں کو روپے کی قدر نہیں، ان کو زیادہ شوق چیزوں کا ہے، حتیٰ کہ فضولیات یعنی غیر ضروری سامانوں تک ان کی نظریں پہنچتی ہیں۔ بس ان کو تو یہ خبر ہونا چاہیے کہ فلاں چیز بک رہی ہے، فوراً اس کے خریدنے کا اہتمام ہوتا ہے، گویا پہلے ہی سے اس چیز کی منتظر تھیں۔ ان کو چیزوں سے ایسی محبت ہے کہ ہر شے کے لیے 20 ضرورتیں گھڑ لیں گی، برتن بکتا ہوا آ جائے وہاں اس کی کچھ ضرورت بھی نہ ہو بس خرید لیں گی۔ چنانچہ گنجائش والے گھروں میں اتنا سامان موجود ہوتا ہے کہ کبھی استعمال کی بھی نوبت نہیں آتی، مگر عورتوں کو سامان خریدنے سے کسی وقت بھی انکار نہیں۔ حالت یہ ہے کہ بڑے بڑے فرش اور صندوق فضول رکھے ہوئے ہیں مگر ان کی خریداری بند نہیں ہوتی۔ خصوصاً نازک اور تکلف کا سامان خریدنے کا آج کل بڑا شوق ہے، جو سوائے زینت اور آرائش کے کسی کام کا نہیں، اور وہ سامان کمزور اتنے کہ ذرا سی ٹھیس لگ جائے تو کسی کام کے بھی نہیں۔ مگر عورتوں کو دن رات اسی کا اہتمام ہوتا ہے کہ گھر میں بہت چیزیں ہوں، تکلف کا سامان ہو، ہر وقت یہی دھن ہے۔ خلاصہ یہ کہ ان کے اندر حب مال اس رنگ میں ہے کہ ان کے پاس کتنی ہی چیزوں ہوں مگر زائد ہی کی طلب رہتی ہے، ان کا پیٹ ہی نہیں بھرتا، ان کو سامان سے کبھی صبر ہوتا ہی نہیں۔ مرد تو کپڑوں میں پیوند لگا لیتے ہیں مگر عورتیں ہیں کہ ان کو نئے کپڑوں بھرے صندوق بھی کافی نہیں ہوتے، چاہتی ہیں کہ کپڑوں سے گھر بھر لیں۔ اگر سخت مجبوری اور تنگی ہو تو پیوند بھی لگا لیں گی مگر وہ صورت میں تو لگاتی ہی نہیں۔ مگر بعض مرد بیچارے ملازم تو ہیں معمولی تنخواہ کے، مگر بیویوں کو دیکھو تو بیگم بنی ہوئی ہیں۔ مرد اپنے لیے پیوند لگے کپڑوں کو عیب نہیں سمجھتا، مگر عورت غریب کی بھی ہوگی تو اپنے کو ایسا بنائے گی کہ گویا بالکل امیر کی لڑکی یا کسی بڑے آدمی کی بیوی ہے، اور یہ سب ساز و سامان اور سجاوٹ شوہر کے لیے نہیں بلکہ دوسروں کو دکھانے کی غرض سے ہوتا ہے، حالانکہ یہ محض ناسمجھی کی بات ہے۔ دکھانے سے کیا ہوتا ہے، کیونکہ آپس میں خاندان والوں کو ایک دوسرے کا حال معلوم ہی ہوتا ہے کہ اس کی کتنی حیثیت ہے اور اس کی کتنی، پھر دکھانے سے کیا فائدہ۔ یہ مانا کہ عورت کے لیے زینت مناسب ہے مگر اس میں اعتدال یعنی حد سے آگے تو نہ ہو۔ حرص کا مرض۔ حرص تمام بیماریوں کی جڑ ہے، اور یہ مرض عورتوں میں زیادہ ہوتا ہے، اور یہ ایسا مرض ہے کہ اس کو ام الامراض یعنی تمام گناہوں کی جڑ کہنا چاہیے، کیونکہ اس کی وجہ سے جھگڑے فساد بھی ہوتے ہیں، اس کی وجہ سے مقدمہ بازیاں بھی ہوتی ہیں۔ اگر لوگوں میں مال کی حرص نہ ہو تو کوئی کسی کا حق نہ دبائے، پھر ان فسادات کی بھی نوبت نہ آئے۔ بدکاری اور چوری وغیرہ کا سبب بھی حرص ہی ہے۔ عارفین کا قول ہے کہ تمام اخلاق رذیلہ کی جڑ تکبر ہے، اور تکبر کا سبب بھی ایک درجے میں حرص ہے، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ وہ بھی حرص کا ایک فرد ہے۔ نا اتفاقی کا سبب بھی حرص ہے، اور فخر کرنے کا سبب بھی یہی حرص ہے، کیونکہ مال و دولت کا دکھانا مال جمع کرنے کے بعد ہی ہو سکتا ہے، اور مال جمع ہوتا ہے حرص سے۔ تو حرص کا ام الامراض اور تمام گناہوں کی بنیاد ہونا ثابت ہو گیا۔ حدیث پاک میں آیا ہے حب الدنیا رأس کل خطیئہ، یعنی دنیا کی محبت تمام گناہوں کی بنیاد ہے۔ دنیا کی محبت ہی کا نام تو حرص ہے، اور عورتوں میں یہ مردوں سے زیادہ ہے۔ مرد بھی اپنے کو مبرہ نہ سمجھیں، اگرچہ حضرت نے فرمایا زیادہ ہے، لیکن یہ بالعموم کی وجہ سے فرمایا ہے، کسی میں یہ بھی ہو سکتا ہے کسی مرد میں عورت سے زیادہ ہو، یہ ضروری نہیں ہے۔ حضرت نے یہ عموم سے فرمایا ہے کہ عام طور پر ایسا ہوتا ہے۔ تو مردوں کو بھی اپنے آپ کو اپنی نگرانی کرنی چاہیے اور اپنا خیال کرتے رہنا چاہیے۔ حب دنیا کا مرض۔ عورتوں میں دنیا کی محبت کا بہت غلبہ ہے، ان میں زیور اور کپڑے کی حرص بہت زیادہ ہے، اور حالت یہ ہے کہ جب چار عورتیں جمع ہو کر بیٹھیں گی تو صبح سے شام تک دنیا ہی کا چرچا رہے گا، دین کا ذکر ہی نہیں آتا۔ عورتیں خود غور کر سکتی ہیں کہ ان کی مجلسوں میں سے کتنی مجلسیں ایسی ہیں جن میں دین کا ذکر ہوتا ہے، اور گو دنیا کا زیادہ تذکرہ کرنا بھی مباح ہے، جبکہ معصیت کی کوئی بات یعنی گناہ کی کوئی بات، چغلی، غیبت، جھوٹ وغیرہ نہ کی جائے، مگر اس مباح کی سرحد گناہ سے ملی ہوئی ہے۔ جو شخص دنیا کے تذکرے کا مشغلہ زیادہ رکھے گا وہ ضرور گناہوں میں مبتلا ہوگا۔ بزرگوں کا بھی یہی ارشاد ہے، اور تجربہ بھی یہی بتلاتا ہے۔ اس لیے مسلمان کو چاہیے کہ زیادہ طاعات میں مشغول رہے، مباحات میں بھی زیادہ انہماک نہ کرے۔ اس لیے دنیا کا زیادہ تذکرہ کرنا کہ ساری مجلس میں اول سے آخر تک یہی ذکر ہو، یہ معصیت کا مقدمہ ضرور ہے۔ اس کا منشا یعنی سبب وہی دنیا کی محبت ہے، جو سب عورتوں پر عموماً غالب ہے۔ اس لیے عورتیں بہت کم دیندار ہوتی ہیں، اور جن بعض مقامات کی عورتوں میں دینداری ہے وہ صرف اسی وجہ سے ہے کہ ان میں دنیا کی محبت کم ہے۔ یہ تھوڑا سا رہ گیا، اس کو پورا کر لیجیے۔ حوث اور بلا ضرورت فرمائش کا مرض۔ عورتوں میں چونکہ ناشکری کا مادہ زیادہ ہے، اس لیے ان کو تھوڑے سامان پر قناعت نہیں ہوتی، چنانچہ دیکھا جاتا ہے کہ بعض عورتوں کے پاس سال بھر کے کپڑے موجود ہوتے ہیں جو صندوق میں بھرے رکھے ہیں، لیکن پھر بھی کیا مجال ہے کہ پھیری والا، بازار یعنی کپڑے بیچنے والا، ان کے گھر کے سامنے سے خالی گزر جائے۔ جہاں تک پھیری والے کی آواز سنیں گی فوراً اس کو دروازے پر بٹھلا کر اور کپڑا پھڑوا لیں گی۔ پہلے زمانے میں دکانیں تو بہت کمی ہوتی تھیں، تو اسی طرح پھیری والے ہر چیز بیچتے تھے اور عورتیں دروازے پہ کھڑو کے خرید لیا کرتی تھی۔ اب تو یہ کیا ہے، انٹرنیٹ، اس پہ یہ واٹس ایپ بخوبی یہ کام انجام دے رہا ہے۔ واٹس ایپ پہ دیکھتے ہیں ڈیزائن، اور تذکرے بھی ہوتے ہیں آپس میں, تم کیا پہنو گی, تم کیا پہنو گی, تصویر جاتی ہے ادھر سے ادھر اور وہ کہتی یہ لیس تم نے کہاں سے لی, وہ بتائیے فلاں جگہ سے لی, اچھا اب وہ پھر اچھا یہ سلوایا کہاں سے تھا, فلاں جگہ سے سلوایا تھا, اچھا یہ فلاں ڈیزائن فلاں فلاں کلر, یہ سب واٹس ایپ پہ سارا طے ہو جاتا ہے. اور اب ایک سہولت بیچنے والوں نے اور دے دی ہے کہ فری ہوم ڈلیوری بھی حاضر ہے. تو پھر جو حضرت نے فرمایا کہ پیسے کا دیا ہے کہ کپڑے موجود ہوں اور پھر دبا دب کپڑے بن رہے ہوں, کپڑے بنانا منع نہیں ہے اور اپنی آسائش بھی ہو. آرائش, حضرت نے کیا بہترین بات فرمائی کہ آسائش بھی ہو آرائش بھی ہو لیکن نمائش نہ ہو. اگر کرنا ہی ہے کچھ تو اپنے شوہر کے لیے کرنا جائز ہے بلکہ احسن ہے, لیکن لوگوں کو دکھانے کے لیے اور پیدل پہ کپڑے بناتے رہنا فضول, یہ بالکل بھی جو ہے پسندیدہ نہیں ہے. یہ دنیا کی محبت ہے, اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے. برتن گھر میں ضرورت سے زیادہ ہوں گے مگر پھر بھی ان کی فرمائشوں کا سلسلہ ختم نہ ہوگا. غرض ان کو دنیا کی تکمیل کا بہت زیادہ فکر ہے, ہر وقت اسی دن میں رہتی ہیں, ان کی حوث کبھی پوری نہیں ہوتی. زیور کی حوث کا یہ حال ہے کہ بعض عورتیں سر سے پیر تک لگی پھندی رہتی ہیں مگر پھر بھی بس نہیں. اگر نیا زیور نہ بنوائے گی تو پہلے ہی زیور کی توڑ پھوڑ میں روپیہ برباد کرتی رہیں گی. آج ایک زیور بڑے شوق سے بنوایا تھا, کل کو کسی عورت کے پاس وہی زیور دوسرے نمونے کا دیکھ لیا تو اب ان کو توڑ پھوڑ کی تم سوار ہوتی ہے کہ میں بھی اسی کا نمونہ بنواؤں گی. عورتوں میں قناعت کا مادہ ہے ہی نہیں, ان کی طبیعت میں بکھیڑا بہت ہے, ان سے تھوڑے سامان میں گزر ہوتی ہی نہیں جب تک کہ سارا گھر سامان سے بھرا بھرا نظر نہ آئے. مردوں کے نزدیک تو ضرورت کا درجہ یہ ہے کہ جس کے بغیر تکلیف ہو سو اتنا سامان تو اکثر متوسط الحال یعنی درمیان قسم کے لوگوں کے گھروں میں الحمدللہ موجود ہوتا ہی ہے, اس لیے مردوں کو اس سے زیادہ کی ضرورت نہیں معلوم ہوتی. ہاں اگر خدا وسعت دے تو اس کا بھی مظاہرہ نہیں کہ اتنا سامان جمع کر لیا جائے جس سے راحت زیادہ نصیب ہو. راحت کے لیے سامان جمع کرنا کوئی غلط نہیں ہے. یہ درجہ مردوں کے نزدیک کمال کا مرتبہ ہے مگر عورتوں کے نزدیک ضرورت کا درجہ تو کوئی چیز ہی نہیں. مرد جس کو ضرورت کا درجہ سمجھتے ہیں وہ عورتوں کے نزدیک قلت اور تنگی کا درجہ ہے. ان کے نزدیک ضرورت کا درجہ وہ ہے جس کو مرد کمال کا درجہ سمجھتے ہیں, اور کمال کا درجہ وہ ہے جو حقیقت میں حوث کا درجہ ہے, اور اس کا سبب یہ ہے کہ عورتوں میں ناشکری زیادہ ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ناشکری سے بچائے اور اسراف سے اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے, اور حب دنیا سے بھی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے. تمام اخلاق رذیلہ سے ہم کو اللہ پاک کو صاف فرما دیجیے, اور اخلاق حمیدہ سے ہم سب کو نماز دیجیے. اچھا ہے وہ بتا رہے ہیں کہ ہم نے اعلان نہیں کیا, اب یہاں 8 بجے جماعت ہونی شروع ہو گئی ہے تو اسی اعتبار سے اب 9:15 بجے انشاءاللہ مجلس شروع ہوا کرے گی. اور دوسری بات جو میں نے یہ کتاب یہاں تقسیم ہوئی ہے سیرت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم, تو وہ کوئی ایسی اغلاق اس میں نہیں ہے. اس کتاب کو پڑھنا جیسے میں نے گزارش کی تھی ہر گھر میں, میں چاہتا ہوں, میری تمنا ہے گزارش ہے کہ اس کتاب کو خوب پڑھا جائے, بچوں کو بیٹھا کے پوری فیملی بیٹھے 5-7 منٹ اس کو پڑھا جائے شروع سے آخر تک. لیکن صرف کچھ چند احادیث شریف میں تھوڑی بہت اغلاط ہیں, تو جب تک کہ ان اغلاط کا علم نہ ہو اس کا ترجمہ تو ضرور یاد کر لیں. ترجمہ بھی اصل تو مقصد عمل ہے, تو جو شخص عمل کر لے گا تو اس کی تو بات ہی کیا ہوگی. انشاءاللہ جب وہ صحیح ہو جائیں گے اغلاط, دوسری کتاب انشاءاللہ منگائیے وہ آ جائے گی, تو اس سے تصحیح کر سکتے ہیں نہیں تو وہ کتاب لے سکتے ہیں. تو اس کے بعد پھر جس کو چاہے جس کو یاد کرنا ہو وہ صحیح کر کے یاد بھی کر لے, لیکن اس کے انتظار میں اس کام کو نہ چھوڑے. یہ بہت ہی عظیم شان کارنامہ حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ہے, اور بہت مختصر سا ہے اور بہت زبردست چیز ہے, جامع ہے. اور حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ جو حضرت کے شیخ تھے انہوں نے اس کی تاریخ میں جو مقدمہ لکھا ہے وہ پڑھنا چاہیے تاکہ اس پتہ چلے کہ حضرت نے کیا کارنامہ انجام دیا ہے. اور اس کی انشاءاللہ تعالی ہر طرح کی برکات انشاءاللہ تعالی اس کا ضرور ہوگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ بھی عبادت ہے اور پھر اس کی برکات ضرور انشاءاللہ ظاہر ہوگی. تو چند احادیث ایسی ہیں جن میں تھوڑی بہت اغلاط ہیں, کوئی ایسی اغلاط بھی نہیں ہے, لیکن ابھی فی الحال ترجمہ یاد کر لیں, جب موقع ہوگا اس کی تصحیح کر کے حدیث شریف بھی یاد کر سکتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دعا کر لو بھائی, اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلى آل سیدنا مولانا محمد وعلى آل سیدنا مولانا. اللہم انی اسألک بأن لک الحمد لا الہ الا انت المنان بديع السماوات والارض ذا الجلال والاکرام یا حی یا قیوم یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث اصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا الى انفسنا طرفة عين. اللهم ارحمنا بترك المعاصي ولا تشقنا بمعصيتك. اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور انفسنا. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدي انك على كل شيء قدير. يا الله جو کچھ پڑھا اور اس سے پہلے جو کچھ پڑھ چکے ہیں, اے اللہ جو تعلیمات ہم تک پہنچ چکی ہیں اپنے مشائخ کی, حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی, قرآن پاک کے احکامات ہم تک پہنچ چکے ہیں, اے اللہ ضرور بھی ضرور اس پر عمل کی توفیق نصیب فرما دیجئے. یا اللہ اس پر عمل کی توفیق نصیب فرما دیجئے. اے اللہ ہماری مجالس کو قبول فرما دیجئے. یا اللہ اپنے کرم سے ہمارا یہاں جمع ہونا اور سننا, اے اللہ سب کو قبول فرما دیجئے. اے اللہ جو غلطیاں ہو جاتی ہیں اللہ اپنے کرم سے ان کو معاف فرما دیجئے. اے اللہ جو ہمارے حضرت کی دعا تھی, اے اللہ نہ وہ الفاظ نقل کر سکتا ہوں نہ وہ درد ہے میرے پاس, اے اللہ اپنے کرم سے آپ کام بنا دیجئے. اے اللہ میرے مرشد کا جو درد تھا ایک ایک مسلمان کے لیے, بلکہ امم سابقہ کے مسلمانوں کے لیے بھی حضرت دعا فرماتے تھے, اے اللہ ہم سب کو جلد فرما کر بے حساب مغفرت فرما کر, اے اللہ اولیاء صدیقین کی انتہا عطا فرما دیجیے. یا اللہ اپنے کرم سے ہم سب کو, ہمارے گھر والوں کو, سب دوستوں, تمام مسلمانوں کے اللہ جلد فرما لیجیے, اولیاء صدیقین کی خط انتہا عطا فرما دیجیے. اے اللہ ہم کو بھی اللہ والا بنا دیجیے, ہمارے گھر والوں کو بھی اللہ والا بنا دیجیے, بچے کو اللہ والا بنا دیجیے, قیامت تک کی آنے والی نسلوں کو اے اللہ ہماری اولیاء صدیقین کی انتہا عطا فرما دیجیے. اے اللہ اپنا جذب خاص فرما دیجیے. اے اللہ حضرت والا کی دعاؤں کو ہمارے لیے قبول فرما لیجیے. جیسا حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ ہمیں دیکھنا چاہتے تھے, اے اللہ ہم کو اپنے کرم سے, اپنے خاص فضل سے اے اللہ ویسا بنا دیجیے. گناہوں کو چھوڑنے کی توفیق عطا فرما دیجیے. اے اللہ 100% گناہوں کو چھوڑنے کی توفیق عطا فرما دیجیے. اے اللہ ہمیں دنیا بھی عطا فرما دیجیے اور آخرت بھی عطا فرما دیجیے. اے اللہ دونوں جہان کی نعمتوں سے مالا مال فرما دیجیے. اے اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفا کامل عاجل مستمر عطا فرما دیجیے. جو مشکلات میں گرفتار ہیں اللہ اپنے کرم سے ان کی مشکلات کو دور فرما دیجیے, آسانیاں پیدا فرما دیجیے. اے اللہ جو روزگار کے لیے پریشان ہیں اللہ ان کو حلال بابرکت اور آسان رزق نصیب فرما دیجیے. اے اللہ جس کو بھی کوئی پریشانی ہے, کوئی مقصد ہے اللہ اس کو نیک مقصد تمام مقاصد حسنہ میں بامراد فرما دیجیے. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین. دعا یہ بھی ہے کہ اللہ کوئی جگہ اللہ تعالیٰ عطا فرما دیں, اور دوسرے یہ کہ ہمارے مرشد کا سفر بھی ہے عمرے کا انشاءاللہ, اللہ تعالیٰ مجھ کو اور جو جو طلب رکھتے ہیں اللہ سب کو اللہ تعالیٰ اس سفر کے حاضری نصیب فرما دے. اپنے گھر کی زیارت بھی نصیب فرما دے اور میرے مرشد کی زیارت بھی نصیب فرما دے. اللہ ہم سب کو اپنے مرشدین کا سہز یافتہ بنا دے. اللہ اپنے کرم سے اسباب بھی عطا فرما دے. اللہ جو جو لوگ طلب رکھتے ہیں اللہ ان کو غیب سن کے اسباب بنا دیجیے اپنے کرم سے. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
توفیق.